مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
السلام علیکم وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں پیٹ ہنڈلے دوستو 21ویں صدی میں انسان کا اٹینشن سپین یعنی توجہ کا عرصہ مختصر سے مختصر تر ہوتا جا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے مقابلے میں ون ڈے کرکٹ اور پھر ٹی ٹوینٹی کرکٹ مقبول ہو گئی پہلے چار چار گھنٹے کی فلمیں بنائی جاتی تھیں لیکن اب ڈیڑھ دو گھنٹے میں فلم مکمل ہو جاتی ہے بلکہ یوٹیوبرز تو چند منٹ کی فلمیں بنا رہے ہیں پچاس پچاس صفحات کے اخبارات کی جگہ تین سطروں والا سوشل میڈیا ہر ایک کی دسترس میں ہے اسی طرح طویل کہانیوں کی جگہ مختصر افسانے اور شارٹ فکشن کی جگہ فلیش فکشن مقبول ہوتا جا رہا ہے میں خود فلیش فکشن پڑھتا ہوں اور تھوڑا بہت لکھتا بھی ہوں اس لیے مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اردو کے ادیب تواتر سے ناول لکھ رہے ہیں ڈائجسٹوں میں لکھنے والی خواتین ناول نگاروں کے علاوہ بھی گزشتہ ایک ڈیڑھ سال میں 15-20 ناول شائع ہوئے ہیں پاکستان میں چھپنے والے جن ناولوں کے نام یہاں واشنگٹن میں بیٹھ کر میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہیں ظفر سید کا ناول گل مینا سید کاشف رضا کا ناول چار درویش اور ایک کچھوا محمد عاصم بٹ کا بھید چنگیز راجہ کا ناول ابھی جہاں باقی ہے اختر رضا سلیمی کا جندر محمد الیاس کا حبس انیس اشفاق کا خواب سراب مستنصر حسین تارڑ کا منتقل تیر جدید نیلم احمد بشیر کا تاؤس فقط رنگ رشاد بخاری کا بھٹیارن آمنہ مفتی کا پانی مر رہا ہے اس کے علاوہ اقبال خورشید کا تکون کی چوتھی جہد اور افسانوں کا مجموعہ ظفر عمران کا حال ہی میں شائع ہوا ہے آئینہ نما تو آج ہم نے سوچا کہ کچھ نئے ناولوں اور فکشن کی کتابوں پر بات کی جائے لاہور سے صلاح الدین درویش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو نقاد ہیں استاد ہیں خود بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور بھی بہت کچھ ہیں درویش صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے
تھینک یو میری جان مبشر
جی تو زیف سید کا جو ناول ہے وہ آپ نے پڑھا ہمیں اس بارے میں بتائیں کیا اس کی خصوصیت تھی اور کیا اس میں کمال تھا یہ میرے خیال دوسرا ناول تھا زیف سید کا
جی جی ایکچولی گل مینا جو ہے اس کا جو موضوع جو ہے ظاہر ہے وہ طالبان کا جو عرصہ افغانستان میں رہا اور پاکستان میں اور جنگ اور جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ایک عورت کا کردار گل مینا
جی
لے کر کیا کہتے ہیں پوسٹ وار صورتحال کو ظاہر کیا گیا ہے کہ مرد تو جہاد سے متاثر ہوتے ہیں اپنے اپنا جو بھی ان کے موٹیوز ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ گروہوں میں اور لشکروں میں اور افواج میں شامل ہوتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں خواتین ہوتی ہیں ان میں ایک خاتون گلمینا بھی ہے کہ جسے بے شمار ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر مرد جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے یا مرد جب کیا کہتے ہیں اس کو کسی شہید ہو جاتا ہے یا مرد
سرگرمیاں مصروف ہو جاتا ہے
ہاں بے شمار مسائل و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بنیادی اس کا موضوع ہے
جی تو پھر وہ کردار اس کردار پر انہوں نے زیادہ محنت کی ہے یا پوری کہانی میں بس وہ ایک کردار ہے یعنی جس کا نام تو ہے فوکس تو کیا ہے لیکن اس کا کہانی میں بس ایک کردار ہے یا وہ فوکس ہی اس کے اوپر ہے صرف کردار پہ
نہیں فوکس جی اس کا جو بنیادی جو مرکزی کردار وہ یہی ہے ساری کہانی اسی کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے
ٹھیک ہے تو یہ سیٹ کہاں پر ہے اور یہ کون سے عرصے میں ہے اس کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے ناول میں
جی 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 یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 1995-96
جی
جب جنگ جو ہے وہ ایک طرف ختم ہو رہی ہے اور دوسری طرف مختلف اس کے زاویے جو سامنے آ رہے ہیں کہیں کہیں شکست جو ہے طالبان کو اور کہیں جو کیا متحدہ افواج ہیں ان کو ہو رہی ہے اور اس عرصے کے دوران ہی یہ ہمارا یہ ناول جو ہے وہ اس کی کہانی سامنے آتی ہے
اچھا آپ نے مجھے یاد ہے پچھلی بار ہم نے پروگرام میں آپ سے بات کی تو آپ نے تارڑ صاحب کے نئے ناول پہ تبصرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ پچھلے ناول کی نسبت ان کا سفر آگے نہیں بڑھا تو اب ظفر سید کا جو پہلا ناول تھا آدھی رات کا سورج اگر آپ نے وہ دیکھا ہے تو کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کا سفر آگے بڑھا ہے
جی 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 وہ بنیادی طور پہ ایک ٹریول آگ ہے اور یہ جو اپنا غرناطا اشبیلیا جو ہمارے ایک لاشعور میں ایک موجود ہے ایک زمانہ یا ہمارا جو نوسٹیلجی ہے وہ اس کو بیس کرتا ہے कि वो जो हमारी माजी की अजमत थी उसके आसार जो हैं उनको विजिट करने के लिए एक ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान से जाता है और मुख्तलिफ इमारात को और सड़कों को और जो कदीम क्या कहते हैं इबादत गाहें और जो भी बातियात वहाँ पर मौजूद हैं उनको देखता है और एक परेशानी और एक एहसास मलाल वो उसके अंदर पैदा होता है। वो बुनियादी तौर पर एक क्या कहना चाहिए ट्रेवलॉग है जिसको नॉवल की सूरत में ज़ैफ़ ने पेश किया।
अच्छा ज़फ़र सैयद सहाफ़ी भी हैं तो क्या सहाफ़त का पेशा यानी सहाफ़त का काम ये भी नॉवल पर असरअंदाज होता है? अब ज़ाहिर हम कई ऐसे सहाफ़ियों को जानते हैं जिन्होंने नॉवल लिखे हैं तो आपको ये लगता है कि उसका उनका जो काम है वो उनके नॉवल में झलक भी रहा है या उसे ठीक कर रहा है अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है?
मेरा नहीं ख्याल कि ज़ैफ़ सैयद के मामले में कोई ऐसी सूरत हाल है। ज़ैफ़ सैयद ने ज़ाहिर है ये खुद ये जो गुलमीना की कहानी है इसमें मुख्तलिफ जो इलाके और महल्ले और गांव और कस्बे उनकी दुरुस्त दुरुस्त पैमाइशें कौन सा इलाका कितने इलाके से कितने किलोमीटर दूर है वगैरह इन मालूमात के साथ साथ असल चीज तो वो है कि जिसमें उसने ज़ैफ़ सैयद ने ये बताने की कोशिश की हुई है कि अगर कोई मुआशरा जिंदा और फाल रहना चाहता है तो उसकी जो बुनियादी कदर बन सकती है वो यही है कि वो मुआशरे में एक एक ऐसे तवाज़ुन की सूरत पैदा करे कि जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स कि जो मुआशरे को तबाह करने के लिए या मुआशरे में रिप्त या तकसीम पैदा करने में मुआवन साबित होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके।
ठीक, आपके ख्याल में नॉवल की अहम बात क्या होती है? उसकी कहानी या वो किरदार जो उसने तख्लीक किया है या उसलूब या उसकी ज़ुबान क्या चीज़ ज़्यादा नॉवल को बड़ा बनाती है?
यार बड़ा नावल मेरे नज़दीक वही है जो टैबूज को तोड़ता है जो महाबयानियों को तोड़ता है जो एक नया जहान एक नई दुनिया पैदा करता है और कोई परवाह नहीं करता कि आने वाला जमाना जो उसमें वो पेश करना चाह रहा है वो उससे भी ज्यादा कहीं भयानक हो सकता है। जिसको हम नावल में तजर्बा कहते हैं ना वो तजर्बा यही है कि एक जहान ताज़ा जो है उसमें पेश किया जाए एक 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 ऐसा इंसानों का मुआशरा या एक ऐसी जगह या खत्ता कि जहाँ पर लोग जो है नया तजर्बा जिसको यार हम कहते हैं ना क्रिएटिविटी
जी
या जिसको हम कहते हैं नावल का तख्लीकी होना
जी
तख्लीकीपन मेरे नज़दीक यही है कि आप जितना ज्यादा हकीकत और हकीकत की वाकईयत से दूर होकर
जी
आप कहानी को संभालेंगे कहानी को आगे लेकर जाएंगे उतना ही ज्यादा फिर पता चलता है कि आपने कहानी में क्या कारनामा सर अंजाम दिया। वैसे तो कहानियां सुनने में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? आप यहाँ किसी के भी पास बैठ गए सुनाए भाई क्या हाल है तो वो कोई ना कोई कहानी सुना देगा उसके सियासी मसाइल भी होंगे मुआशी और माशरती भी होंगे और बेपनाह मसाइल उसमें हो सकते हैं। लेकिन क्या नॉवल की कहानी महज इस हकीकत निगारी का नाम? मैं कहता हूँ कि हकीकत से बाहर निकलना का नाम, मैं कहता हूँ हकायक की एक नई दुनिया तख्लीक करने का नाम है, वो अगर बनता है तो फिर कमाल होता है।
तो फिर अब ये मुश्किल सवाल फिर मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो इस वक्त हमारे पास नॉवल निगार हैं उनमें से कौन ऐसा है जो इस तरह के तजुर्बात कर रहा है बड़ा नॉवल लिखने के इम्कान आते हैं चले अगर नहीं भी लिखा तो?
नहीं यार अभी तक ऐसा कोई नहीं इसमें जो तजर्बे किया तक, मैं कहता हूँ यार कम अज कम चलो कहानी आपके पास नहीं है
जी
लेकिन नॉवल लिखने का तजर्बा तो किया जा सकता ना
जी।
कहते जी इसमें तजर्बा किया चार दरवेश कुछ कछुआ
काशिफ ने
जी। अच्छा इसी तरह फिर इसने तजर्बा किया आमना मुफ्ती ने
जी
पानी मर रहा है
जी।
तो इस किस्म के तजर्बे अब वो पानी मर रहा है उसमें आमना ने एक बड़ा अच्छा एक तजर्बा उसने किया है कि वो जो दरिया रास्ते हैं कभी
जी
जब शहरों की आबादकारी होती है तो उन दरियाओं के रुख को अकॉर्डिंगली जो है जरूरियात के मुताबिक तब्दील कर दिया जाता है
जी।
जिसकी वजह से वो जो दरियाओं के साथ वाबस्ता जो कदीम आसार थे उनसे वाबस्ता जो कदीम किस्से कहानियां थे और उनमें रहने वाली मखलूक और उनके गिर्द जो जो दरख्त थे और वहां पर रहने वाली जो मुख्तलिफ जिन्नात और भूत परियां वगैरह वो
जी।
अच्छा इन तमाम चीजों को लेकर उसने अब अच्छा बीच में एक उसने जो जबरदस्त बात किया आमना ने वो ये किया कि ये जो कदीम जो क्या कहना चाहिए मखलूकत थी वो मिलकर जो है वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और वो चाहती हैं और इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स भी वो शामिल किए हैं जल परियां भी हैं और ये सब मखलूकात मिलकर चाहती हैं कि किसी तरीके इस दुनिया को जो है वो खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पर कोई एटॉमिक कोई जंग जो है वो छेड़ दी जाए, ये दुनिया खत्म हो जाए और दरिया जो अपने पिछली बहाव में एक मतलब फिर चल पड़े,
तो खौफनाक बात।
ये तजर्बा है, बात करने का एक तजर्बा है, नावल लिखने का एक तजर्बा है
जी।
मैं कहता हूँ कम अज कम इस हद तक ही आ जाए तो ये बड़ी बात है, इसी को मैं कहता हूँ कि एक नावल का तख्लीकी होना।
और अथर बेग साहब ने जो नावल लिखे हैं, क्या वो उन्हें आप समझते हैं, उन्होंने भी तजर्बात किए हैं?
नहीं यार, बाकी में मुझे कुछ ऐसा तो नहीं लगा, वो सीधी सीधी कहानी है।
अच्छा, अब आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, कि अब कोई नए नॉवल पढ़ रहे हैं या कोई और किताब अगर पढ़ रहे हैं तो हमें इस बारे में बताएं, हमें मुताले में शरीक करें।
आजकल मैं अपना काम कर रहा हूँ।
अच्छा, किसी नई किताब पे काम?
वो कोई काम था, पोस्ट मॉडर्न डिबेट थी
जी,
और बस तकरीबन काम वो बेल मंडे चढ़ गई है तकरीबन।
अच्छा, अब एक बात जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि हम देखते हैं कि वेस्ट में और अब तो इंडिया में भी जो नॉवेल लिखे जाते हैं फौरन वो बहुत सी जुबानों में तर्जुमा हो जाते हैं, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि उर्दू अदब इसलिए दुनिया में कोई मकाम नहीं बना पा रहा कि हमारे पास उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करने वाले नहीं है?
यार पता नहीं अब कैसे, यहाँ पर अब मेरे ख्याल में कोई 500-100 नॉवल छपते हैं
जी,
ठीक है ना, जिनको हम अदबी नॉवल की दैल में लेकर आते हैं। बाकी वो जो दूसरे जो आजकल ख्वातीन लिख रही हैं वो तो मैंने सुना है अरबी में भी वो ट्रांसलेट हो रहे हैं इसके नावल
जी
जी जी। लेकिन जो यहाँ पर फिर यार क्या करें, 500 अगर यहाँ पर नावल छपता है
जी,
या दूसरी मरतबा छप जाए तो वो 1000 हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल के गुलाम बाग एक इतना जबरदस्त और शानदार नावल है, वो मेरे ख्याल में 2 मरतबा छपा है अभी
जी,
या 2000 छप गया होगा। यानी उर्दू दुनिया में जो उर्दू में लिखा हुआ नावल वो किस हद तक पज़ीरा ही हासिल कर रहे हैं, ये जाए कि उसको हम दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट करके वहां तक पहुंचाएं।
नहीं, हो सकता है कि
इसके बावजूद मेरा ख्याल है
जी
कि जो नावल की खानदगी के हवाले से आलमी सतह पर जो एक सूरत हाल है, नावल आज भी सबसे मेरे ख्याल में पसंदीदा तरीन चिन्ह है पूरी दुनिया में, लोग पढ़ते हैं जौक शौक। मेरा ख्याल है कि अगर कम अज कम जो मकसद नावल है
जी,
वो एक तो यार नावल लिखने छोटा चाहिए यार, कोई बस 150-200 सफे काफी होते हैं।
अच्छा,
इतने तवील नावल फिर वो
नहीं वॉरेन पीस की तरह लोग समझते हैं कि जितना
तो
ज्यादा
हो जाए तो आई थिंक यार आई थिंक कि वो बाकी दुनिया तक जो है वो यहाँ के लोगों का जो एक सलाहियत है नावल लिखने की वो वहां तक पहुंच सकती है। यस ट्रू,
ठीक, बहुत शुक्रिया दरवेश साहब हमें वक्त देने के लिए और अपने कीमती ख्याल से आगाह करने के लिए। हमें जफर सैयद ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। आप ही के नॉवेल पर गुफ्तगू से हमने आज का प्रोग्राम शुरू किया था, तो आप बताएं कि आपको गुलमीना लिखने का ख्याल कैसे आया, क्या कोई मुख्तसर कहानी लिख रहे थे जो फैल गई, या आपने कोई कैरेक्टर आपकी नज़र में था जिसको बुनियाद बना के अपने नॉवेल लिखा, कुछ बताएं इस बारे में।
अच्छा, इसका आगाज तो मैंने ऐसे किया था कि जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है गुलमीना
जी,
तो वो मुझे असल में एक तस्वीर मिली, तो एक अफगान खातून की तस्वीर थी, तो बस वो मेरे जहन में बैठ गई और वो मैं उसको सोचने पे मजबूर हो गया कि इसका नाम क्या होगा, इसकी पीछे कहानी क्या होगी, इसकी जिंदगी क्या होगी
जी।
तो वहीं से फिर इसका ख्याल आया, फिर बाकी दूसरे किरदार उसमें आते गए और इसका जो ताना बाना है वो मतलब बनता चला गया, लेकिन बुनियादी ख्याल एक तस्वीर देख के आया था।
अच्छा, तो आपको आप क्या मुख्तसर कहानियां भी लिखते हैं, या आप जब लिखने बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि इसे नॉवेल ही में मैंने यानी फैलाना है और इतने करना है, क्योंकि बाज़ूकात कहानी आपके बस में नहीं होती?
नहीं, मैंने इस तरह से किया था कि मैंने आगाज तो अफसाने से किया था
जी,
तो फिर अफसाने लिखे कुछ कोई 8-10 अफसाने
जी,
वो मेरे चाहे हुए। तो उसके बाद फिर ये है कि इसमें ये था कि जो आइडिया था मेरे जहन में वो नहीं था, इसके पीछे इतनी तवील इसके बैकग्राउंड है कि ये एक अफसाने में समा नहीं सकता, तो ये नावल ही होना चाहिए, ये तो शुरू से ही मेरे जहन में क्लियर था। लेकिन बात अगर होता है आपकी बात कि आपको अंदाजा नहीं होता कि गुलमीना में ये है कि मेरे जहन में क्लियर था कि इसको नावल ही होना है।
अच्छा, आपने इससे पहले भी एक नॉवेल लिखा, उसका भी हमने जिक्र किया दरवेश साहब से, फिर आपने बुरखेस की कहानियों का तर्जुमा किया है, तो ये आप किस तरफ और चले गए, क्योंकि नॉवेल लिखने वाले तो बहुत कम है, बड़ा ये मुशक्कत वाला काम है, और कोई अगर नॉवेल लिख सकता है और वो दूसरे काम में उलझ जाए तो फिर वो तवज्जो आपकी इधर से उधर बढ़ नहीं जाएगी?
तो ये है कि मैंने जब गुलमीना खत्म किया तो इसके ऊपर मेरे तकरीबन 5 साल इसके ऊपर लगे थे।
अच्छा,
اور پانچ سال تک مسلسل ان کرداروں کے ساتھ رہنا اور پھر اس پوری کہانی کو اپنے ذہن میں اس کو بتائے رکھنا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا, تو وہ کافی مشکل کام تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنے زیادہ ناول نہیں لکھے جاتے, کیونکہ لوگ اپنی زندگی کا اتنا لمبا حصہ اس کے لیے وقت
نہیں کر سکتے,
تو اس کے لیے مختص جو ہے تو وہ ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اس کے ختم ہونے کے بعد مجھے تھوڑا سا اپنے لیے وہ ایک لحاظ سے فری اسپیس چاہیے تھی یا کچھ
ذہن بٹانے کے لیے ہمیں چاہیے تھا,
اس سے باہر آنا تھا, تو وہ اس کے لیے برخیچ ہوتا. وہ مجھے ایک سب سے اچھا اس کا طریقہ نظر آیا کہ وہ بالکل ہی اس سے باہر آنے کے لیے, کیونکہ وہ بالکل مختلف چیز ہے, بالکل مختلف فضا ہے.
جی,
تو شاید یہ ایک لاشوری طور پہ اس کا فیصلہ میں نے کیا کہ اب مجھے برخیچ کی کہانیوں کا ترجمہ کرنا چاہیے. تو وہ کوئی اس طرح سے شعوری شاید نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اب اگر میں اس کے بارے میں سوچوں تو اس کی یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس وہ جو فضا تھی اس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی ایک مطلب کہ خاص چیز کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی.
اچھا, یہ بتائیں کہ ناول لکھنے کے لیے تجربہ زیادہ اہم ہے یا امیجینیشن یا مطالعہ یا سفر؟ کیونکہ ناول وہ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو پورا اظہار کرنا پڑتا ہے اس کہانی کو بیان کرنے کے لیے, وہ آپ صرف ایک جھلک تو نہیں دکھا سکتے. جیسے آپ نے کہا پانچ سال تک کہانی آپ کے ساتھ رہی, تو آپ کیا چیز سمجھتے ہیں کیا زیادہ اہم بات ہے؟
اچھا, یہ کوئی اس کے لیے کوئی ظاہر ہے کہ فارمولا تو اس کا مطلب قائم نہیں کیا جا سکتا کہ کیا چیز چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزاری ہے تو یہ کسی مشہور اس کا مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ نے 10 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے تو آپ کم از کم ایک ناول لکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ سارے کرداروں سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے 10 سال کی عمر میں. تو شاید زندگی گزارنا جو ہے وہی سب سے اہم چیز ہے, تو باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ جتنی زیادہ ہوں گی تو اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ آپ کا مطالعہ کتنا ہے, آپ نے دوسرے ناول کتنے پڑھے ہیں, اس کی ٹیکنیک کون سی رکھنی ہے, وہ تو بات کی چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے اور آپ نے جو دوسرے کردار ہیں ان کو کیسے دیکھا ہے اور کیسے پرکھا ہے.
اچھا, یہ بتائیں کہ حالیہ عرصے میں جو سکہ بند ادیب ہیں ان کے مقابلے میں صحافی زیادہ فکشن تخلیق کر رہے ہیں, مطلب نظر کچھ ایسے آ رہا ہے جیسے کاشف رضا نے بھی ناول لکھا ہے, اقبال خورشید نے بھی ناولیٹ لکھے ہیں, چنگیز راجہ کا آج ہم ذکر کریں گے, ان کا بھی ایک ناول ہے. تو اس کی کیا وجہ, صحافی کے لیے لکھنا آسان ہو گیا ہے یا اس کے پاس کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ پہلے ادیب ہیں اور صحافی کا درجہ بعد میں آتا ہے؟
ظاہر ہے کہ میں صرف اپنے بارے ہی میں بات کر سکتا ہوں, اور لوگوں کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ خود ہی بتائیں گے. تو میرا تو یہ ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو ادیب پہلے سمجھتا ہوں, صحافی بعد میں. تو دوسرے لوگوں کا شاید اس میں مختلف ہوگا تجربہ, لیکن میرا تو یہ ہے کہ میں اس طرح سے صحافی ہو کے ناول کی طرف نہیں آیا, بلکہ شاید مطلب رائٹر ہو کے صحافت کی طرف گیا.
اچھا, ایک بات یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے اچھی کتاب, اچھا ناول, اچھی کہانی آپ نے لکھ لی, لیکن وہ اسے آپ ٹھیک سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکے, بہت سے لوگوں تک وہ پہنچ نہیں سکا, اور بعض اوقات ایک بیکار سی کتاب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اس کے اچھے پروپیگنڈے کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کی پبلک ریلیشن کی وجہ سے. تو کیا آپ بھی کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اب آپ نے ایک اچھا ناول لکھ لیا ہے تو اسے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچائیں, ڈسٹریبیوشن اس کی اچھی ہو یا اس کے بارے میں زیادہ خبریں چھپیں, لوگ زیادہ تبصرے کریں, یہ بھی کوئی کوشش کرتے ہیں یا ایسی کوئی کوشش نہیں کرتے؟
میں تو شاید اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ایک لحاظ سے ناکارہ ثابت ہوا ہوں کہ میں نے تو کوئی اس سلسلے میں کوشش نہیں کی. تو سارا کچھ جو ہے وہ میرے پبلشر کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کہاں تک پہنچانا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو میرے دوست ہیں, جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے, تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اس کے اوپر کوئی بات کہہ دیتے ہیں, کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں, تو اسی طرح سے یہ آگے پھیل رہا ہے. میں نے خود اپنی طرف سے ابھی تک تو اس میں کوئی کوشش نہیں کی.
اچھا, لیکن میں مشورہ دوں گا, کیونکہ ظاہر ہے یہ اب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ نے کچھ لکھا ہے تو اسے آگے پہنچانے کے لیے کچھ محنت بھی کریں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا آج کل پڑھ رہے ہیں اور مستقبل کے کیا ارادے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں؟
میں تو فی الحال تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا اتنا لمبا ایک مطلب سپیل تھا جو کہ میرے اوپر تاری رہا.
جی,
تو فی الحال تو میں دوسرا کوئی ناول شروع کرنے کا فی الحال نہیں سوچ رہا. تو وہ مختلف چیزیں ہیں جو کہ میں پڑھ رہا ہوں. اتفاق سے میں آج کل نیپولین کی اس کی بایوگرافی پڑھ رہا ہوں. تو وہ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں, وہ آتی رہتی ہیں. کبھی کوئی دو تین کتابیں بھی ایک ساتھ شروع ہو جاتی ہیں, کبھی یہ ہے کہ کچھ ہفتے تک کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن آج کل جو آپ نے پوچھا تو میں نیپولین کی باغری سے پڑھ رہا ہوں اور اس کے اندر بڑا مزہ آ رہا ہے.
بہت خوب, بہت شکریہ ہمیں ظفر سید صاحب آپ نے جوائن کیا اور اپنے ناول کے بارے میں بھی گفتگو کی اور اپنے مطالعے میں بھی شریک کیا. ہمیں اب امجد طفیل صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر امجد طفیل استارہ کے ایڈیٹر ہیں, نقاد ہیں, استاد ہیں, منٹو پہ کافی تحقیق کام کیا ہے. سر بہت شکریہ. ہمیں بتائیں عاصم بٹ کا ناول بھید, ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اسے پڑھا, کیسا کیا کہانی ہے, کیسا ناول ہے, کیا ہم لوگوں کو بھی اسے پڑھنا چاہیے؟
دیکھیے عاصم بٹ بنیادی طور پر ان ناول نگاروں میں ہے جو پچھلے 20-21 سالوں میں اردو ادب کے منظر پر سامنے آئے ہیں.
جی.
اس کے تین ناول اب تک چھپے ہیں, پہلا دائرہ تھا, دوسرا ناتمام تھا اور تیسرا اب یہ بھید کے نام سے آیا ہے. تو عاصم بٹ جو ہے وہ لاہور شہر کا باسی ہے, تو اس کے ناولوں کا جو منظر نامہ ہے وہ تو لاہور شہر سے ہی عبارت ہوتا ہے. اور بھید میں بھی جو پرانا شہر ہے جو چار دیواری کے اندر آباد تھا, اس کے کردار ہیں اور اس کے ماحول ہے جس کو اس نے پینٹ کیا ہے. اس ناول میں مجھے جو اس کی ٹیکنیک لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف کرداروں کو لیتا ہے.
جی.
جو اس شہر میں میرا بھی اتفاق سے تعلق کیونکہ لاہور شہر سے ہے.
جی.
تو وہ ان میں سے بعض میرے جانے پہچانے ہیں, بعض کو میں نے چلتے پھرتے دیکھا ہوا ہے.
جی.
تو وہ ان کرداروں کے ذریعے اس شہر کے جو مختلف پہلو ہیں.
جی.
ان کو بیان کرتا. تو
اچھا.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ناول ایک طرح سے وہ مختلف دائروں میں اس کو بنا گیا ہے. کہ ایک دائرہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جم کر کے ایک دوسرے کردار پر اور دوسرے دائرے میں داخل ہو جاتا.
Good.
اور ایک تھیم جو بالکل ساتھ ساتھ اس سے چل رہا ہے وہ ظاہر ہے محبت کا سین ہے, اور ایک جو مرکزی کردار ہے اس کے جو زندگی کو بنانے کے معاملات ہیں.
جی.
لیکن جیسا کہ زندگی میں ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آپ چاہنے کے باوجود نہیں بنا پاتے اور درمیان چیزیں کہیں درمیان نہیں رہ جاتی ہیں, تو یہی اس کے کرداروں کا مجھے المیہ دکھائی دیتا ہے.
اچھا.
اب اگر ناول کی جو اس کا عنوان ہے اس پہ غور کریں تو ہمیں یہ ناول اپنے پورے جو اس میں جو اس کا جو منظرنامہ ہے اس پر بارے فکر نگاہ ڈالنے کی طرف مائل کرتا ہے کہ بھید کیا ہے.
جی.
یا اس ناول کے پورے بیانیے سے ناول نگار کون سا بھید ہم پر آشکار کرنا چاہتا ہے.
جی.
تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انسانی زندگی کا بھید ہم پر آشکار کرنا چاہتا ہے. کہ یار اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, اس میں کوئی ربط نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ
ٹیم
سے چلتے جا رہے ہیں اور چیزیں ہمیشہ آپ کی خواہش اور آپ کے ارادے کے مطابق ہوگی. بعض دفعہ سڈنلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہیں.
درست.
کا ہے زبان و بیان آسم کا ہمیشہ بہت سادہ لیکن دلچسپ ہوتا ہے. وہ کوئی بہت زیادہ ڈیکوریٹو زبان استعمال نہیں کرتا.
جی.
اور وہ بالکل وہ زبان استعمال کرتا ہے جو ایک عام پاکستانی اردو بولتا ہے یا لکھتا ہے. لاہور کیونکہ شہر کا ہے.
جی.
کا سارا منظرنامہ وہ ترتیب دیتا ہے, تو اس میں ہمیں پنجابی محاوروں کی, الفاظ کی اور پنجابی کلچر کی بھی ایک واضح جھلک دکھائی دیتی ہے.
بس یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب لاہور کی آپ نے بات کی تو اب لاہور کے لوگ تو ہمیں یہاں امریکہ میں ہی ملتے ہیں, تو ان کا وہ خاص لہجہ اور خاص الفاظ برقرار رہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عاصم بٹ جو ہیں وہ سادہ زبان تو لکھتے ہیں لیکن کیا وہ لاہوری یعنی کہنا چاہیے پن جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے, یہ جھلک رہا ہوتا ہے اس کے اندر؟
مجھے تو ان کو جی بالکل مجھے تو ان کو پڑھتے ہوئے ایک لاہوری ذائقہ ان کی زبان میں اور ان کے چیزوں کو جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں دکھائی دیتا ہے. اور وہ خاص مزاج ہے لاہور کا کہ وہاں بہت تلخ حقیقت کو بھی بہت آپ کہہ لیجیے
ہلکے پھلکے انداز میں لیا جاتا ہے,
قبول انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے. مجھے کلچر میں گونجی ہوئی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ چیزوں کو بالکل را شکل میں بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو ایک ایسی شیپ دے دیتے ہیں تو چیزیں قابل قبول بن جاتی ہیں. دوسرا کا معاملہ مجھے عاصم بٹ کے ناول میں دکھائی دیتا.
اچھا, عاصم بٹ صاحب نے بہت سی کتابیں ترجمہ بھی کی ہیں اور بھی کوئی 20 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں. تو یہ وہ جو ترجمہ کرتے ہیں یا انہوں نے اور قسم کے صنف میں اگر کچھ لکھا ہے تو, یا انہوں نے جو ایک پرچے کی بھی کہ وہ مدیر رہے ہیں ادبیات کے, تو جب وہ خود لکھتے ہیں تو اس میں وہ چیز نظر آتی ہے, وہ تجربہ نظر آتا ہے, یا وہ کہانی سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں؟
نہیں دیکھیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عاصم بٹ نے جو تخلیقی ترجموں کا آغاز کیا تھا وہ کافکا کے تراجم سے کیا تھا.
جی ہاں.
تو اگر آپ ان کی پہلے افسانوی مجموعے کی طرف چلے جائیں اشتہار آدمی اور دوسری کا آمنہ, تو ان کی بعض کہانیوں پہ آپ کو واضح کافکا کے اثرات نظر آتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کافکا کو نقل کر رہا ہے بلکہ وہ ایک خاص طرح کی جو فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے,
لاشعوری طور
ایسی فضا جس میں حقیقت پسند یعنی حقیقت ہوتے ہوئے بھی ایک طرح کی ماورائیت موجود ہوتی ہے, اس طرح اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی گزشتہ سالوں میں اس نے بورخیس کو اچھے انداز میں ترجمہ کیا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھید ہے یہ بنیادی طور پر بورخیس کے فکشن سے اس کی ہوئی ایک بات ہے. جیسے ایک لیبرنت ہوتی ہے جس میں آپ چکر لگاتے رہتے ہیں, ایک طرف سے آپ داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, کوئی منظر ایسا واضح نہیں ہوتا, ایک دھند ہوتی ہے, چیزیں بالکل سامنے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو چونکاتی ہے کہ اچھا یار یہ بالکل سادی بات تو نہیں تھی. تو اس طرح کا جو فضا اس بھید ناول میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یقیناً وہ آسم کے اوپر ان فکشن کا اثر ہے جو اس نے عالمی ادب سے پڑھا ہے اور اس کو بعض کو اس نے ترجمہ کیا ہے, بعض بحثوں کو اس نے ترجمہ نہیں کیا, لیکن اس کے اثرات مجھے کم سے کم پڑھتے ہوئے اس کے ناولوں اور کہانیوں پر ضرور محسوس ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, کیا لکھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟
جی میں آج کل میری دو افسانوی مجموعے شائع ہوئے تھے ان کا نیا ایڈیشن لکھنا شکل میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ میں نے پچھلے دنوں کچھ سات آٹھ افسانے لکھے ہیں اور ایک تھوڑے سے دو چار سال کے تعطل کے بعد لکھے ہیں.
اچھا.
اور اب میرا ارادہ ان کو کتابی شکل دینے کا ہے. اسی طرح میں نے اپنے فکشن پر جو میں نے مضامین لکھے اردو افسانے اور اردو ناول پر ان کو الگ الگ مجموعوں کی شکل میں میں نے ترتیب دیا ہے. ایک کتاب میری چند سال پہلے آئی تھی عالمی ادب کے حوالے سے, اس کو میں نے کوئی کہنے کو 50% اس میں اور اضافہ کیا ہے اور اس کو ایک نئے شکل دی ہے. اور خواہش اور کوشش جیسے کہ آپ کے علم میں ہر فکشن نگار کی ہوتی ہے, میں بھی ان دنوں اس سوچ میں ہوں کہ اگر کوئی ناول کا آئیڈیا کنسیو کر سکوں اور اسے صفحہ کرتاس پر لا سکوں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا اگر میں آنے والے دنوں میں یہ کر سکا.
یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اور جو لوگ ناول لکھ رہے ہیں یا یعنی آپ نے کچھ پڑھا, کوئی اور ناول پڑھا, کوئی اور کسی کے بارے میں ہمیں آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ نئے ناول نئی کتابیں تو چھپ رہی ہیں آج کل.
دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اردو ادب مجھے ایک نئی کروٹ لیتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ نئی کروٹ دو ایسی اصناف میں سامنے آ رہی ہے جو شاید پہلے اردو میں بڑی اصناف نہیں سمجھی جاتی تھی. ہمیشہ افسانے کو بہت بڑی صنف سمجھا جاتا تھا, ناول کو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ذرا کمزور صنف ہے اردو میں, غزل میں غزل کو اردو شاعری میں بہت بڑی صنف سمجھا جاتا تھا اور نظم ذرا ہلکی کنسیڈر کی جاتی تھی. لیکن آج جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے نظم کا شاعر جو ہے, میں پچھلے دنوں ہمارے دو تین دوست ہیں ہماری عمر کے ہیں, انہوں نے طویل نظمیں لکھی ہیں, تو طویل نظم جب آپ لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ زندگی کو مربوط شکل میں دیکھنے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.
بالکل
اسی طرح ناول کی کسی صدی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی سمت کے طور پر سامنے آیا ہے. مثلاً آصف بٹ کے تین ناول ہیں, مرزا اطہر بیگ صاحب کے تین ناول, بہت عمدہ ناول, اختر رضا سلیمی اسلام آباد سے ہیں, انہوں نے دو بہت عمدہ ناول لکھے ہیں.
ان کے ناول کو ایوارڈ بھی ملا ہے, یو پی ایل ایوارڈ جندر میرا خیال
ایوارڈ بھی ملا ہے. جی اس کو جندر کو, اس سے پہلے وہ ہے خواب میں ہنوز, یہ دونوں ان کے بہت اچھے ناول ہیں. کراچی سے کاشف رضا کا چار درویش اور ایک کچھوا بہت اچھا ناول ہے. اس میں اس کے ساتھ وہ رفاقت حیات کا میروا کی راتیں, اچھا ناول انہوں نے تخلیق کیا ہے. بہت کوئکلی جو میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو دہراتا جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بعض ہمارے جو پرانے لکھنے والے ہیں جیسے مسلسل حسین تارڑ ہے, ان کا بہت ہی عمدہ ناول ہے خس و خاشاک زمانے.
بالکل.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی تک اس طرح بحث بات نہیں ہوئی جس کا وہ یہ ناول مستحق ہے. شاید وجہ یہ ہے کہ ذرا زخیم ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لوگ وقت لیتے ہیں. یہ اس کے اس کو دیکھ لیجیے تو پھر یونس جاوید صاحب جو ہیں ان کے ناول منظر عام پر آئے ہیں. तो इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नावल और नज़्म की असनाफ जो है आने वाले दिनों में उर्दू अदब के मरकजी असनाफ के तौर पर सामने आएंगी और शायद ये उस सेंसिबिलिटी को अपनी गिरफ्त में लेने की ज्यादा सलाहियत रखती हैं जो 21वीं सदी की इंसानी सूरत हाल पैदा कर रही है।
ठीक सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे बात करने के लिए,
मुझे मौका दिया।
जी सर, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी और ऐसे ही अदबी प्रोग्राम के मौके पर आपसे रابطہ करेंगे और आपसे आपकी गुफ्तगू से फैज़ हासिल करेंगे। हमें मुनीर अहमद फिरदौस साहब ने ज्वाइन किया है, अफसाना निगार हैं, खुद भी अफसाने लिखते हैं और आज हमने उन्हें ज़हमत दी है। ज़फ़र इमरान की नई किताब शाया हुई है आईना नुमा, जिसमें उनके अफसाने शामिल हैं, इस बारे में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, हमें बताएं, आपने नावल इनकी किताब पढ़ ली, आपने ज़फ़र इमरान के अफसाने पढ़ लिए, इस बारे में बताएं कि क्या लिखा है ज़फ़र इमरान ने, कितने अच्छे अफसाने, और क्या आप दूसरों को तरगीब देंगे कि वो भी उन्हें पढ़ें?
जी मुबशर जैदी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और आवाज आ रही है मेरी? ठीक
जी जी, बिल्कुल ठीक।
हाँ, तो आईना नुमा की बात आपने की है, डेफिनेटली आपने ये पूछा है कि क्या इसको रेकमेंड करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली मैं तो ये समझता हूँ कि जो एक तख्लीककार होता है वो जब अपने मंजरनामे से मवाद लेकर और किरदार लेकर कहानियां लेकर उनको तख्लीक करता है किताबी सूरत में, तो जाहिर है कि फिर उसको पढ़ना भी चाहिए और ये एक तख्लीककार का हक होता है, उसकी किताब का हक होता है कि न सिर्फ उसको पढ़ा जाए बल्कि उस किताब को, उसकी कहानियों को प्रमोट भी करना चाहिए। क्योंकि अक्सर फेसबुक पर हम ये गिला करते नजर आते हैं, खास तौर से हमारे जो तख्लीककार हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, एक शिकवा, एक गिला बड़ा ही कॉमन देखने में आया है कि किताब जो है वो मर रही है, किताब पढ़ी नहीं जा रही, पढ़ने का दौर खत्म हो गया, कुतुबीनी खत्म हो गई। तो सिर्फ ये गिला या शिकवा करने से काम नहीं चलेगा। तो सोचने की बात ये है कि एक तख्लीककार, एक अदीब जब ये गिला करता है तो वो किताब की रिवाइवल के लिए कर क्या रहा है? क्या उनका कुछ हिस्सा उसमें शामिल है कि किताब को असर नौ मुतालक को जिंदा किया जाए? तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक तख्लीककार किसी की किताब पढ़ता है तो उस पर ये मेरे ख्याल से फर्ज आयद होता है कि वो उस किताब पर एक ऐसा जमालियाती तबसरा लिखे कि तबसरा पढ़ने के फौरन बाद ही पढ़ने वाले जो हैं, तबसरा पढ़ने के बाद उस किताब को पढ़ने का उनके अंदर एक इश्तियाक पैदा हो, शौक पैदा हो।
बिल्कुल।
तो मैं ये समझता हूँ कि किताब पढ़ने के बाद एक तख्लीककार का यह हक होता है कि एक अच्छे रिव्यू की सूरत में, एक अच्छे जमालियती तथ्य की सूरत में उसको बैक दिया जाए।
तो ज़फ़र इमरान साहब की फिर अफसानों के बारे में क्या आपका तबसरा है?
देखिए, मैंने सबसे पहले तो ये बात मैं बताता चलूं कि ज़फ़र इमरान साहब की जब मैंने टाइटल देखा किताब का, अफसानों का, तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ज़फ़र इमरान, जिनको मैं एक ब्लॉगर की सूरत में, एक मज़मून निगार की सूरत में जानता था, ये उनका एक बड़ा नया पहलू था मेरे सामने कि वो एक कुछ कहानियां लेकर आया था। तो मुझे उस वक्त से बड़ा इश्तियाक था पढ़ने का कि यार इनकी किताब पढ़नी चाहिए। तो फिर जब इनकी किताब छप के आई और मैंने उनसे गुजारिश की और कि मैंने पढ़ना चाहता हूँ किताब, तो उन्होंने मेहरबानी करते हुए किताब मुझे भेजी। और यकीन कीजिए कि जब मैंने उनकी किताब को पढ़ना शुरू किया तो पहले ही अफसाने से ऐसी बेहतरीन और ग्रिफ्त थी उनके अफसानों में, उनके कहानीपन में, कि उसके बाद मैंने किताब को साइड पे नहीं रखा, मैं बस मुसलसल पढ़ता ही चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अफसाना निगार, देखिए जब हम शुरू करते हैं, हम एक मिसाल देना चाहूँगा, एक छोटा बच्चा होता है, नवामोज होता है, जब वो तख्ती लिखना शुरू करता है तो शुरू में वो गलतियां करता है कि मूसा को ईसा लिखता है, ईसा को मूसा लिखता है, इसी तरह की गलतियां करते 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 फिर कहीं जाके उसको समझ आती है कि अच्छा ये ईसा थे, ये मूसा थे और मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक कहानीकार होता है वो जब इस अफसाने की फील्ड में, अफसाने की दुनिया में जब वो दाखिल होता है तो वो मुताले के साथ साथ जब लिखना शुरू करता है तो उसे शुरू में अपना रास्ता नहीं मिल रहा होता है, उसे ये इदराक ही नहीं होता कि मेरे अंदर कुदरत ने क्या ऐसा इजहार के हवाले से, कहानी के हवाले से कौन सा ऐसा टूल रखा है कि जिसको मैं इस्तेमाल में ला के अपना रास्ता खोजूं। تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عمران صاحب جو ہیں ان کے اندر انہوں نے جو قدرت نے ٹول رکھا تھا انہوں نے ان کو پہچان لیا اور وہ ٹول ہے ان کا مکالمہ نگاری. انہوں نے اپنے مکالمے کے ذریعے سے ہی آتے ہی اپنی کتاب اور افسانے لکھے اور کتاب چھاپی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ادھر ادھر مارا ماری سے وہ بچ گئے کہ کبھی کسی کا رنگ اپنایا, کبھی کسی کا, کبھی کسی کے اثر میں لکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس مشقت سے بچ گئے, اور ان کے اندر جو مکالمہ نگاری تھی وہ چونکہ خود شوبز کے بندے ہیں, ڈرامے کے بندے ہیں, تو ڈرامے کے جو بندے یا ان کے ڈرامہ نگار ہوتے ہیں ان کا مکالمہ جو تو وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر عمران صاحب نے مکالمہ نگاری کو ہی ٹول بنا کے, بلکہ ان کو رہنما جان کے اپنی کہانیاں لکھی ہیں, افسانے لکھے ہیں, اور انہیں مکالمہ نگاری میں ہی وہ اپنی کہانیوں کے خد و خال جو ہیں وہ ایسے بہترین انداز میں قاری کی آنکھوں پر, قاری کے ذہن پر وہ اپنی کہانیوں کے خد و خال بناتے چلے جاتے ہیں, اور کہانی اور جو قاری ہوتا ہے پڑھنے والا وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے.
اچھا, اب جب ہم ظفر عمران کی تحریریں پڑھتے ہیں وہ ہمیں ایسا لگتا ہے, وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ لفظوں پہ اٹک جاتے ہیں کہ کون سے لفظ کا استعمال یہاں پہ کرنا چاہیے اور کون سے لفظ کا نہیں, اور کون سا لفظ توڑ کے لکھیں, کون سا لفظ جوڑ کے لکھیں. آپ کو پتہ ہے بعض ماہرین لسانیات ان اس بکھیڑے میں پڑ جاتے ہیں, تو اس سے ان کی تحریر کی روانی تو متاثر نہیں ہوتی.
دیکھیے, میں نے ان کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے اس میں ایک جو نئی بات اسلوب کے حوالے سے, ڈکشن کے حوالے سے نظر آئی, وہ ان کا لفظوں کو توڑ توڑ کے لکھنا تھا.
جی,
بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایک تخلیق کار جو ہوتا ہے روانی میں وہ ان کو اکٹھا ملا کے لکھ جاتا ہے, لیکن ظفر عمران نے یہاں میرے خیال سے ایک شعوری کوشش کی ہے کہ لفظوں کو تھوڑا سا ان کی جو ڈکشن ہے, جو ان کی لکھت ہے, ان کو الگ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے پڑھتے ہوئے کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان کو لکھتے ہوئے اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئی ہو کہ یہاں پہ کہیں کہانی اٹکی ہوئی محسوس ہوئی ہو کسی لفظ پر, یا کسی لفظ کو لکھنے میں مشکل پیش ہوئی ہو, یا کسی مکالمے میں وہ بات کنوے کرنے کے لیے مشکل ہوئی ہو. مجھے کہیں محسوس نہیں ہوا. ان کی کہانیوں میں مجھے ایک بڑا ہی ربط اور روانی سی محسوس ہوئی. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ کہانیاں زیادہ تر جو ہیں وہ مکالمے کی شکل میں ہیں, اور مکالمے میں بھی انہوں نے جو ایک بڑی خوبصورت بات مجھے نظر آئی ان کی مکالمہ نگاری میں, کہ انہوں نے کسی بھی کردار سے کسی قسم کے کوئی گنجلک قسم کے مکالمے نہیں کہلوائے, کسی فلسفے میں بھیگے ہوئے گاڑھے قسم کے جملے نہیں کہلوائے. بڑی عام روزمرہ کی زندگی جو ہم بات چیت کرتے ہیں اسی انداز میں انہوں نے کہانی کو لے کر وہ چلے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے ایک بہت ہی خوبصورت سی ایک روانی سی ان کی کہانیوں میں در آئی ہے.
اچھا, ایک بات یہ کہ ظاہر افسانہ یا ناول لکھتے ہیں تو کام تو یہ امیجینیشن ہی کا ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا انہوں نے حقیقت نگاری کی ہے, حقیقی زندگی کی جھلک دکھائی ہے اور موجودہ دور ہی کو دکھایا ہے, یا انہوں نے, ہوتا ہے نا بعض اوقات طوطا مینا کی کہانیاں لوگ لکھتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟
دیکھیں, میرا تو اس معاملے میں یہ تجزیہ ہے کہ طوطا مینا کی کہانی کا یہ دور نہیں رہا, کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ اس کے مسائل اتنے عجیب قسم کے مسائل ہیں کہ وہ اس کو طوطا مینا کی کہانی سے کوئی رغبت نہیں رہی, اس کو اپنے موجودہ دور کے مسائل سے رغبت ہے. اب اگر میں کسی موجودہ دور کے انسان کی جب میں بات کروں گا تو وہ میری بات بڑی توجہ سے سنے گا, کیونکہ اسے محسوس ہوگا کہ یار یہ بندہ میری بات کر رہا ہے. تو ظفر عمران کی جو کہانیاں ہیں ان کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ وہ اپنے موجودہ منظر نامے سے اتنی شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کہیں بھی شائبہ تک نہیں ہوتا کہ اگر وہ اس دور میں بھی, جب انسان کو اپنی فکر معاش سے فرصت ہی نہیں ملتی, وہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا ہی نہیں پا سکتا, اور اسی منظر نامے میں, اسی زندگی کے بکھیڑوں میں اگر ظفر عمران پیار محبت کی کہانی بھی لکھتا ہے تو وہ بھی موجودہ منظر نامے سے اتنی شدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بالکل مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوا کہ ان کی کوئی کہانی زمین سے जुड़ी हुई ना हो, जमीन से नीचे की बात उन्होंने नहीं की, जमीन से ऊपर आसमानों की बात उन्होंने नहीं की, उनका जो मौजूदा मंजरनामा है, जो उनकी जिंदगी है, जो उनके आसपास के घूमते फिरते लोग हैं, जो मामलात हैं, उन्हीं में से उन्होंने अपनी कहानियां मुस्तार लेके अपनी किताब में उसने शामिल की
है। बहुत अच्छी बात है मुनीर अहमद फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने का और जफर इमरान साहब की किताब के बारे में इजहार ख्याल करने के लिए। हमें राना आसिफ साहब ने ज्वाइन कर लिया है कराची से, उनसे हम इकबाल खुर्शीद की किताब तिकोन की चौथी जहद पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना आसिफ। तो आप हमें बताएं
जी,
इकबाल खुर्शीद ने जो ये दो नॉवलेट लिखे हैं इसमें शामिल हैं, तो हमें बताएं कि ये क्या इनकी खास बात है और ये कहानी क्या है इनमें नॉवलेट्स में, और इसमें ये इसके नाम इन्होंने तिकोन की चौथी जहद क्यों रखा है?
अच्छा, इसमें मशहूर ये जो नॉवलेट है इकबाल का, जैसे आपने कहा इसमें दो नॉवलेट हैं, तिकोन की चौथी जहद जो है, जो ये तिकोन जो है असल में तीन किरदार हैं उसके नॉवलेट के, इसमें एक मियां बीवी हैं और एक किरदार जो है वो जो उसमें खातून किरदार है उसका पुराना आशिक है, जो उसका एक तरफा तौर पर इश्क करता था यूनिवर्सिटी के दौर में, और वो एक शिद्दत पसंद बन गया और वो जो है पाकिस्तान के जो शुमारी इलाके हैं या सवाद के जो इलाके हैं उनमें वो चला जाता है। तो ये तीन किरदारों की कहानी है और इसमें जो चौथी जहत है जो इकबाल ने खुद भी उसको कहीं डिफाइन भी किया है, और आपको जब नॉवल को पढ़ते हैं तो वो चौथी जहत बड़ी दिलचस्प है। वो चौथी जहत दो चीजें हो सकती हैं, यानी जाहिर है कि आप जानते हैं कि कहानी, आप खुद एक कहानी कह रहे हैं कि कहानी लिख देने के बाद तो फिर वो उस मुसन्निफ की राय उस पर इतनी मोतबर नहीं रहती, वो कारी खुद उस पर तलाश करता है कि कहानी में जो हिडन मैसेज था या जो उसके अंदर जो लहर थी कौन सा मौजू था जो असल में चल रहा था, कहानी को डेवलप किया जिसने। तो वो दो चीजें हैं, एक तो वो जो अगवा होता है शख्स, और इसमें दिलचस्प बात है कि वो अगवा होकर उसी शख्स के पास जाता है जो कि उसकी बीवी का यूनिवर्सिटी के दौर का एक तरफा उससे मोहब्बत करने वाला एक शख्स है। तो उस शख्स का एक दोस्त है जो कुर्बानी देता है और उसकी बीवी का सहारा बनता है और उस पूरे उस तकलीफ दे दौर में उसके साथ रहता है। और एक चौथी जहद जो उसमें बनती है वो है, हम देखते हैं कि हालात जो है दहशतगर्दी का जो फिनोमेना है उसने एक अजीब और गरीब सिचुएशन पेश की कि हम खबरों में जिस तरह उसको देखते हैं या तजियात में जिस तरह हम उसको देखते हैं तो उसमें सिर्फ खबरियत तो जहर बहस आती है लेकिन इंसान पर क्या गुजर रही होती है उस पूरे दहशतगर्दी से पैदा होने वाले हालात में, उसको अगर कोई चीज बयान कर सकता है तो वो फिक्शन ही कर सकता है। तो इकबाल ने उस इंसान पर जो गुजर रही है और वो तीनों को इंसान के तौर पर उसने पेश किया अपने इस नॉवलेट में, पहले नॉवलेट में, और वहां आप ये महसूस करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी से पैदा होने वाले हालात हैं वो किस तरह एक एक जिंदगी को अलग अलग किस तरीके से मुतासिर कर रहे होते हैं।
अच्छा, ये इकबाल खुर्शीद भी जाहिर है सहाफी हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो मौजू ऐसा चुना है वो भी सहाफत से यानी मीडिया से, मीडिया की खबरों से जुड़ा हुआ है।
हाँ, वो आप बिल्कुल जुड़ा हुआ है और उसको, लेकिन इसमें एक उनका मुश्किल काम था जो कि जिससे वो अपनी जो कहानी लिखने की महारत है उसकी वजह से शायद वो अपने उसलूब में उन्होंने वो सहाफी जो एक सहाफियाना उसलूब होता है उसको नहीं आने दिया।
अच्छा।
उनका बड़ा एक शायराना सा उसलूब है, बड़ा जिसे आप कहते हैं आजकल जो मैजिक रियलिज्म का जो एक तरिस्माती हकीकत निगारे का जो तस्वूर है, क्योंकि उसमें किरदारों के नाम भी बहुत ज्यादा जगह पर नहीं आते हैं, वो एक एक शख्स अपना मुकालमा है, कहीं वो उस शख्स की खुद कलामी है जो अगवा हो गया है, कहीं उसकी बीवी जो उसका घर में इंतजार कर रही है फ्लैट में उसकी सोच जो उसकी लाउड थिंकिंग है वो लिख दी गई है, कहीं वो जो अगवाकार है जो शिद्दत पसंद ग्रोह का रुकन है वो जो लाउड थिंकिंग कर रहा है उसको उस अंदाज में लिखा गया, और उसका उसलूब बहुत कई जगहों पे आपको शायराना सा महसूस होगा।
अच्छा।
उन्होंने अपनी किताब के आगाज में गीतांजलि से भी एक इक्तिबास दिया है, तो आपको ऐसे ही लगता है कि जिस तरह टैगोर के यहाँ आपको कहानियों में एक नज़मिया सी लहर मिलती है ना टैगोर के यहाँ भी, तो वो ایک نظمیہ سی لہر ان کے یہاں مسلسل چلی جاتی ہے. یعنی کئی جگہوں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ناولیٹ سے زیادہ کچھ حصے اس کے ایسے بھی ہیں کہ آپ شاید نثری نظم پڑھ رہے ہیں, اس کا ایسا تاثر بھی بنتا ہے. تو اقبال نے اپنے اسلوب کو جو ہے وہ صحافیانہ رنگ میں نہیں آنے دیا, جو کہ ایک مشکل کام ہے. آپ خود جانتے ہیں, آپ نے بہت کہانیاں لکھی ہیں, کہ کہانی کے اسلوب کو صحافیانہ زبان سے الگ رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. مجھے حمید اختر صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے, مرحوم کی, انہوں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ میں نے جب بہت شروع میں افسانے لکھے, پھر میں صحافت میں کام کرنے لگا, جس دن میں نے اپنے افسانے میں تاہم کا لفظ لکھا اس دن کے بعد میں نے افسانہ لکھنا چھوڑ دیا.
بہت اچھی بات. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ کہانی کیوں ناول میں کیوں نہیں ڈھلی؟ ناولیٹ کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ اتنا زیادہ طویل نہیں ہو سکی جیسی ایک ناول کے لیے ضروری ہے. کیا اس کے کردار اتنے زیادہ نہیں تھے, یا وہ کہانی مزید آگے چلنے کو تیار نہیں تھی؟ اسے اور کیوں نہیں پھیلایا اقبال نے؟
اچھا, میں نے اس کو دو تین بار اس کا اس ناول کو پڑھا ہے اقبال سے, کیونکہ میرے ایک ہم رفیق کار بھی رہے ہیں ایک ادارے میں. میرا خیال یہ ہے کہ اقبال سے ہم نے پوچھا بھی کئی مرتبہ, تو ان کا جو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا, ایک وہ پوئٹک لائسنس دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ذہن میں تو یہ کہانی پوری کی پوری اسی طرح تھی جو میں نے صفحے پر اتار دی ہے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو اسلوب رکھا ہے نا, اس میں کردار ڈیولپ ہونے کے لیے شاید بہت زیادہ گنجائش پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے, آج میں جو پڑھنے والا ہے ساری ہے, اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو وہ جو پرانا روسی انداز کا جو ادب تھا اس میں آپ دیکھیں وہ تو بہت طویل مکالمے, اور کئی مرتبہ تو ایسی کہانیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ فرسٹ پرسن اس میں ہی کا پوری کہانی واحد متکلم میں پوری کہانی پوری ہو جاتی ہے. تو میرے خیال اس کا اسلوب بھی شاید بائنڈنگ تھا اس کو مختصر رکھنے کے لیے. اسپیس تھی اس میں, اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر شاید ابھی بہت کچھ لکھا جانا ہے. وہ آپ نے بہت صحیح کہا کہ صحافی ہونے کے اعتبار سے ان کی توجہ اس طرف گئی. ہمارے یہاں فکشن میں, اردو فکشن میں, آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر ابھی بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے.
شاید ہم اس مرحلے کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں.
ہاں, شاید کس مرحلے کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ویسے بھی جو کہانی لکھنے کا, یہ ناول لکھنے کا جو رجحان ہے لکھنے کا اردو میں خاص طور پہ, وہ بھی رفتہ رفتہ کم تو ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ناول بہت کم سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں افسانہ تو آ رہا ہے, افسانے کی کتابیں تو آ رہی ہیں, لیکن ناول بہت کم آ رہے ہیں. تو وہ ناول کی سطح پر اس کو لکھنے کے لیے یقیناً ایک بہت گہرا مشاہدہ, اور ناول آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت وسیع چیز ہوتی ہے.
جی, مشقت کا کام ہے, ٹائم لگتا ہے اسے لکھنے کے لیے,
بہت وقت چاہیے اس کے لیے. اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ نا کہ اب آپ اس میں کیا تناظر اس کا طے کرتے ہیں اس کہانی کو لکھنے کے لیے. تو ورلڈ وار ٹو کے بعد کا جو آپ دیکھیں پورا ہمیں نظر آتا ہے, جو لٹریچر فکشن میں یا شاعری میں جہاں بھی آئے گا, اس کے اندر ایک آپ کو ایک یاسیت بھی نظر آئے گی. اس کے اندر بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ جو رومانویت کی تحریک اٹھی تھی اس کے نتیجے میں جو کچھ ادب سامنے آیا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رفتہ رفتہ وہ بہت پھیلتا ہوا لٹریچر تھا. لیکن اردو میں بہت سی ادبی تحریکیں جو پہنچی تو ہم سے بعد میں, لیکن ہم ان میں ناول کے سنس میں شاید ہمارے بہت بڑے ناول لکھے گئے, لیکن جو یہ موجودہ صورتحال ہے, یعنی جو 9/11 کے بعد جو ڈیولپ ہونے والی دنیا ہے, اس میں بھی اردو میں بہت کچھ لکھا جانا ہے. تو اقبال کی شتابدی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ابتدا کی ہے, اور یہ ایک ایسی ابتدا ہے کہ ہر فکشن نگار دوسرے فکشن نگار کے لیے ایک مرحلہ طے کرتا ہے اور آگے اس کی اور کام شروع کرتا ہے. تو شاید اقبال کے اس کام کو کسی اور نے آگے بڑھانا ہوگا.
ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. رانا صاحب صحافی ہیں اور ادب اور مطالعے کے بہت شوقین ہیں. انہوں نے ہمیں اقبال خورشید کے ناولیٹ کے بارے میں ہم سے گفتگو کی. اقبال خورشید اجرا کے ایڈیٹر ہیں, وہ بھی صحافی ہیں. اب ہم بات کریں گے رفاقت حیا صاحب سے, جو ناول نگار خود بھی ہیں, لیکن ہم ان سے سید کاشف رضا کے ناول چار درویش اور ایک کچھوا پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ رفاقت صاحب. ذرا بتائیں کاشف کے ناول کے بارے میں, لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں آپ سے پہلے, یعنی آپ سے گفتگو سے پہلے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے بھی ذکر کیا ان کے ناول کا, کیا خاص بات ہے کاشف کے ناول کی؟
بس یہ ہے کہ چونکہ میں کاشف کا دوست بھی ہوں, تو مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں اس ناول کا پہلا قاری ہوں. یعنی کہ کاشف نے جب مکمل کیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا, پھر یہ آج میں چھپا, پھر یہ ہے کہ مکتبہ دانیال نے اسے کتابی صورت میں شائع کیا. دراصل ہے کہ کاشف رضا بہت جو عرصے سے فکشن کی طرف آنے کے لیے پڑھ تول رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے ایک افسانہ بھی لکھا تھا انہوں نے اور ہم ان کے حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ یار ناول لکھو تم اور بہرحال ان کا ناول سامنے آیا تو اس نے کہ ہم سب کو حیران کیا حیران ان معنوں میں کہ ایک تو اس ناول میں انہوں نے حیات کا ایک بہت ہی انوکھا اور چھوٹا تجربہ کیا اور جیسے اردو فکشن اب تک نابلد ہے دراصل اردو فکشن میں جو ہے وہ خاص طور سے جو ناول کی سنس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حیات کو فارم کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ بیشتر ہمارے بڑے بڑے ناول جیسے اداس نسلیں کو بھی دے تو اس میں بڑے سکون ہیں بہت سے مسائل ہیں بہرحال کاشف نے جو ہے وہ ہے کہ اس کے ناول کی سب سے خاص بات تو ایک یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی تاریخ کو موضوع بناتا ہے اور چونکہ وہ خود بھی صحافی ہے اور ان تمام چیزوں کو بہت قریب سے وہ دیکھتا رہا ہے اور کہ ہر روز ہر رات انہیں چیزوں میں گزرتی ہے اس کی تو اس نے اس تجربے سے بھی استفادہ کیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس ناول کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کے بیانیے لکھے اس نے اور کئی طرح کے اسٹائلز کو بھی یوز کیا اس نے اور یہ ایک اردو فکشن میں جو ہے وہ خاص طور سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے.
اچھا یہ چونکہ کاشف شاعر بھی ہیں یعنی صحافی ہونے کے علاوہ بنیادی ان کی جو شناخت ہے وہ بطور شاعر کے ہے اور انہوں وہ بہت صاحب مطالعہ شخص ہیں ویل ریڈ پرسن ہیں بہت انہوں نے غیر ملکی ادب پڑھا ہوا ہے تو اس کی بھی جھلک ہے پھر ان کے ناول میں اس سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا.
ہاں یقیناً ہے کہ مطالعہ کاشف زادہ کا بہت زیادہ ہے اور نیلام کنڈیرا سے وہ خاصے متاثر نظر آتے ہیں اس ناول میں مجھے اور جو حیات کی بھی ہے ویسے حیات ان کی اپنی ہے لیکن حیات میں بھی کہیں کہ نیلام کنڈیرا کی جھلک مل جاتی ہے. پھر ایک جملہ جو نیلام کنڈیرا کے ایک ناول امورٹلٹی میں خاصا ہے کہ آئی فیل دیئر فور آئی ایم کاشف نے اسے ایک اور ناول میں اور پاکستانی تناظر میں لکھا اور کیا مزہ آتا ہے اسے پڑھتے ہوئے. اب وہ جملہ ایسا ہے کہ شاید میں یہاں پہ نہ بتا پاؤں لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو بتا بھی دوں گا میں. وہ ہے کہ آئی فق دیئر فور آئی ایم تو ہے کہ اس نے جو ہے وہ کنڈیرا کے جملے کو بڑے طریقے سے بدلا اور پاکستانیوں کی جو نفسیات ہے اور پاکستانیوں کی جو مطلب کہ مذہبیت پسندی ہے اور اس کے اندر جو ایک شدت پسندی ان کی ہے اور پھر ہے کہ جو ان کے دورے پیرے معیارات ہیں ان پہ بڑی چوٹ لگائی ہے اس نے اس جملے کے ذریعے. پھر جو ہے وہ ہے کہ یہ ناول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ثانیہ کار صاحب سے جب انجی بھٹو کی آمد ہوئی تھی اور مشرف صاحب کے دور میں وہ یہاں آئیں اور اس کا اختتام جو ہے وہ انجی بھٹو کی ہی شہادت پر ہوتا ہے.
2007 کے واقعات دو مہینے کے
2007 کے واقعات اس میں زیادہ ہیں اور پھر جو ہے وہ ساتھ اور ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس میں جو چار بنیادی کردار ہیں ان سب کے نام کے ساتھ اقبال آتا ہے. محمد اقبال خان ہیں ان کے تین بیٹے ہیں ایک کا نام ہے جاوید اقبال ایک کا نام ہے آفتاب اقبال اور ایک کا نام ہے بالا دیکھ اور جو کہ دہشت گرد بنتا ہے اور ٹیررسٹ بنتا ہے اور خود کے بمبار بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے رفاق صاحب بہت شکریہ ہمیں کہانی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ لوگ یہ گفتگو سن کے ناول پڑھنے کے ناول خریدیں گے اور اسے پڑھیں گے. اپنا وقت دینے کے لیے ہمیں بہت شکریہ.
جی
اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے پیٹ ہنڈلے. اب مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں عام انتخابات کے انعقاد کا ایک سال مکمل ہونے پر آج ملک بھر میں یوم سیاہ منا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں عوامی جلسے رکھے گئے ہیں جن سے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
گزشتہ برس جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت حاصل کر کے حکومت سازی کی تھی، تاہم اپوزیشن کی جماعتوں نے ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف یوم سیاہ منانے کا فیصلہ حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ عام انتخابات کا ایک سال مکمل ہونے پر آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عوامی جلسے رکھے گئے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں عوامی اجتماعات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کو میزبانی سونپی گئی ہے۔ اپوزیشن رہنما سینیٹر غوث محمد نیازی کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد بیشتر جماعتوں کا موقف تھا کہ اسمبلیوں کے حلف نہ اٹھائے جائیں، لیکن انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کی تحقیقات کی یقین دہانیوں پر اسمبلیوں میں گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ انتخابات کو ایک سال گزر چکا ہے، لیکن دھاندلی کی تحقیقات کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کے ٹی او آر تک طے نہیں ہو سکے، ایسے میں اپوزیشن کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔
انہوں نے اس پارلیمانی پارٹی سے جو بنی تھی اسپیکنگ کے لیے تو پھر اب یہ اشتہار کرنے کو، یہ کام تو کاری ہوئی ایسا ہی اس معاملے کو دور دے رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پھر جی طریقہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کیوں رکنگ کے خلاف رکنگ ہوئی، اس طرح تحقیقات پوری ہو رہی، گورنمنٹ جو ہے بالکل ہی خراب اس پر توجہ نہیں دے رہی۔
دوسری جانب حکمران جماعت تحریک انصاف نے الیکشن جیتنے کی خوشی میں آج یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یوم تشکر کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی جمع کرائی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی سینیٹر سمینہ سعید کہتی ہیں کہ یوم تشکر اس لیے منا رہے ہیں کہ آج کے دن قوم کو بدعنوان حکمرانوں سے چھٹکارا ملا اور عمران خان کی صورت میں ایسی قیادت ملی جو عوام چاہتی تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں باریاں لگانے والے حکمرانوں نے اپنے ذاتی کاروبار کو کئی گنا ترقی دی اور ملک کو دیوالیہ حالت میں رکھا۔ سمینہ سعید کے مطابق اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے اور وہ محض کرپشن کے الزامات میں گھری اپنی قیادت کے مقدمات سے نجات چاہتے ہیں۔
اپوزیشن کی تو اپوزیشن کے ساتھ پاس کوئی بیانیاں نہیں، اپوزیشن کچھ اور طرح سے تو اپنے لیڈرز کو ڈیفینڈ کر نہیں سکتی۔ جس طرح سینٹ کا انہوں نے اجلاس بلایا، ریکوزیشن کیا، ہم چلے گئے اور ان کے پاس پھر بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو یہی ہے کہ ان جھوٹوں سے میں تو یہی کروں گی کہ اللہ نے جو پاکستان کو چھٹکارا دلایا ہے اور جو عمران خان جیسا ہمیں لیڈر دیا، پرائم منسٹر دیا، جو ہمیں لے کے اب انشاءاللہ
حکومت اور اپوزیشن سڑکوں پر جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، اور 1 اگست کو چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن جماعتوں اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف حکمران اتحاد کی تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہونے جا رہی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔